رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما. والصلاة والسلام تحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے مسلسل زیارت عاشورہ کی شرح بیان کی جا رہی ہے. کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی لفظ لعنت کے بارے میں، اور کل ہم نے لعنت کے بارے میں کچھ ضروری تذکرات اور کچھ کلیات کی حد تک باتیں بتائیں، لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ سلام اور لعنت ایک سکے کے دو رخ ہیں. توجہ فرمائیے گا، جیسا سلام ہوگا ویسی ہی دشمنوں پر لعنت ہوگی. جو فرمایا، جس شدت کے ساتھ کسی پر سلام کیا جائے گا، کیونکہ میں یہ ساری باتیں بیان کر چکا ہوں، جس شدت کے ساتھ کسی پر سلام کیا جائے گا اسی شدت کے ساتھ اس کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار بھی کیا جائے گا. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کروں اور سامنے والے کے سامنے تسلیم ہو جاؤں. جب تک میں وہاں سے منہ نہیں موڑوں گا تو یہاں سر کیسے جھکاؤں گا. ضروری ہے بہرحال, لیکن میں نے کل بیان کیا کہ ایک ہے فکری بحث جو عقائد سے متعلق ہے, ایک ہے عملی بحث جو فقہ سے متعلق ہے, اور اخلاق سے تو ابھی ہماری گفتگو ہے ہی نہیں. تبرع ایک اصولی مسئلہ ہے, ایک فقہی مسئلہ نہیں ہے. کل یہ بات عرض کرنا رہ گئی تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طالب علمانہ بات یہ ہے کہ تبرع فروع دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ تبرع اصول دین کا حصہ ہے. جب تک تبرع نہ ہو اور تبلا نہ ہو انسان راستہ چل ہی نہیں سکتا. توجہ فرمائیے گا, جب تبلا اور تبرع ہوگا اس کے بعد انسان راستہ چلنا شروع ہوگا. صلوات اور لعنت فروع دین میں سے ہے, توجہ فرمائیے گا, مگر تبلا اور تبرع فروع دین میں سے نہیں بلکہ اصول دین میں سے ہے. جب تک لا الہ نہیں ہوگا الا اللہ نہیں ہو سکتا. فرمائیے گا, جب تک لا الہ نہیں ہوگا الا اللہ نہیں ہو سکتا. اور آگے بڑھ جائیے, جب تک پیغمبروں کے دشمنوں سے بیزاری نہیں ہوگی یا رسول اللہ نہیں ہو سکتا. اور جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری نہیں ہوگی یا علی مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو فرمائیے گا, ہاں یہ پھر الگ بحثیں ہیں کہ جو بحثیں کی جاتی ہیں کہ اس بیزاری کا اظہار کہاں کرنا ہے. یہ میں بہت ساری باتیں اب چھوڑ بھی رہا ہوں کہ اس بیزاری کا اظہار کہاں کرنا ہے. ایک بات جو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم, توجہ فرمائیے گا, اور یہ بات جا بھی رہی ہے بات صحیح بھی ہے, اگر ہم کسی پر لعنت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مستحق لعنت نہیں ہے. تو فرمائیے گا, اگر ہم کسی پر کسی مصلحت کی بنیاد پر, توجہ فرمائیے گا, اگر ہم کسی پر کسی مصلحت کی بنیاد پر لعنت نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مستحق لعنت نہیں ہیں. اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں عزیزان گرامی, لعنت خود کرنا, لعنت خود ایک بری چیز نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے, جبھی تو پروردگار عالم نے کی ہے قرآن مجید میں. وہ جو فرمائیے گا لعن اللہ واللائنون, یہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ پروردگار عالم بھی لعنت کر رہا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کر رہے ہیں. لعنت خود کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ بعض مصلحتوں کی بنیاد پر ہم اپنی زبان روک لیتے ہیں تاکہ شرعی عناصر کو موقع نہ مل جائے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ہر وہ شخص, اب ممکن ہے کوئی یہاں پر سوال کرے کہ آپ نے کہا کہ لعنت کوئی بری چیز نہیں ہے, ہم بعض مصلحتوں کی بنیاد پر لعنت نہیں کر رہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مستحق لعنت نہیں ہے. جو مستحق لعنت ہے وہ ہے. وہ جو فرمائے میرے خاموش رہنے سے اس کا استحقاق ختم نہیں ہو جائے گا. فرمائیے گا میرے خاموش رہنے سے اس کا استحقاق ختم نہیں ہو جائے گا, جو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا. میں تو اپنی زبان خاموش کر لوں گا مگر قرآن مجید کی آیات کو کیسے نکالیے گا. قرآن مجید تو اپنا کام کر رہا ہے, قرآن مجید کی آیات کو کیسے نکالیے گا. جو مستحق لعنت ہے وہ ہے. ممکن ہے کہ آپ کوئی اگلے مرحلے پر آ کر پوچھے کہ کون مستحق لعنت ہے. جو فرمائیں کون مستحق لعنت ہے, اب میں ایک ایک کر کے کیا نام لے کر اپنی زبان گندی کروں. میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہر وہ شخص جو اہل بیت کے مقابل پر آ جائے. ہر وہ شخص جو اہل بیت کے مقابل پر آ جائے, چاہے جو بھی ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے جو بھی ہو, جو بھی اہل بیت کے مقابل پر آ جائے وہ مستحق لعنت ہے. پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ مستحق لعنت ہے.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہوں پر فقہی احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ بعض مصلحتیں یہ ہیں کہ ہم خاموش رہیں تاکہ سامنے والے کو موقع نہ مل جائے۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر میرے کچھ کہنے سے، توجہ فرمائیے گا، بر صغیر میں رہ کر ہمیں کتنی آزادی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس آزادی سے کوئی سوء استفادہ کرے۔ میں یہاں پر آیت اللہ بہجت کا جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک جملے سے یا میری بات سے دنیا کے کسی کونے میں اہل بیت کے چاہنے والے کا خون بہایا جاتا ہے تو میں اس کے قتل میں شریک ہوں۔ ایک سلام پر محمد و آل مکر۔ زیارت عاشورہ میں بعض گروہوں کا نام لیا گیا، بعض افراد کا نام لیا گیا۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی، آواز دی ولعن اللہ ابن زیاد، ولعن اللہ اعلی زیاد، یہاں تک بات پہنچی تھی، وعلی مروان اور الی آخر، بعد میں انشاءاللہ بعد میں فراز آئیں گے۔ ولعن اللہ اعلی زیاد، کل بیان کیا کہ پروردگار عالم نے کبھی اس زیارت میں اہل بیت نے پروردگار عالم کا جو مفاہیم ہم تک پہنچائے ہیں، چونکہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، جو پروردگار عالم کے مفاہیم ہم تک پہنچے ہیں اہل بیت کی زبانی، اس میں کبھی فرد پر لعنت کی گئی ہے اور کبھی گروہ پر لعنت کی گئی ہے، یہاں پر آل زیاد اور آل مروان کے پورے خاندان پر لعنت کی گئی ہے۔ جو فرمائیے گا، یہاں پر آل زیاد اور آل مروان ان دونوں کے پورے خاندان پر لعنت کی گئی ہے۔ اب ممکن ہے کہ کوئی پلٹ کے ہم سے پوچھ لے کہ قتل تو کچھ افراد نے کیا تھا، قتل تو کچھ افراد نے کیا تھا، یہ پروردگار پورے خاندان پر لعنت کیوں بھجوا رہا ہے؟ اہل بیت پورے خاندان پر لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ مالک تو تو عادل ہے، مجھے فرمائیے گا، تو تو عادل ہے، تو تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، کچھ لوگوں نے اہل بیت کو قتل کیا تھا، تو ان کے نام لے لے، جس طرح سے اسی زیارت میں بعد میں نام بھی لیا گیا، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ اِبْنَ مَرْجَانَا، مجھے فرمائیے گا، ابن مرجانہ زیاد ہی کا بیٹا ہے۔ پروردگار تو نے جب پورے خاندان پر لعنت کر دی تو الگ سے بھی لعنت کر رہا ہے، ایسے ہی الگ الگ کر کے سب کا نام لے لے، بات تمام ہو جائے گی، یہ پورے خاندان پر لعنت کیوں کر رہا ہے؟ پورے خاندان نے تو مل کر قتل نہیں کیا تھا، کچھ لوگوں نے قتل کیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، کیا جواب دیجئے گا، کیا جواب دیں جب خود قرآن مجید جواب دے رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، جب قرآن مجید جواب دے رہا ہے، آیت میں آواز دی گئی فلما تقتلون انبیاء اللہ، اے یہودیوں تم لوگ کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو؟ مالک سارے یہودیوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، تو فرمائیے گا، سارے یہودیوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، کچھ یہودیوں نے قتل کیا تھا، تو ان کے نام لے لے، بات تمام ہو جائے، تو سارے نبیوں کو قتل کا ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہا ہے؟ نہ یہ کہ قتل کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ تو فرمائیے گا، لما تقتلونا، تم نے قتل کیوں کیا؟ مالک ماجرا کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے قتل کیا، تو پوری قوم کو کہہ رہا ہے کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، آواز دی جائے گی قتل تو کچھ لوگوں نے کیا تھا مگر حمایت پوری قوم نے کی تھی۔ فرمائیے گا، قتل تو کچھ لوگوں نے کیا تھا مگر حمایت پوری قوم نے کی تھی، اسی طریقے سے آل زیاد کے خاندان میں سے کچھ لوگوں نے اہل بیت کو قتل کیا تھا، مگر چونکہ پورا خاندان اس کی حمایت کر رہا تھا، لہذا اہل بیت کی نظر میں پورا خاندان مستحق لعنت ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے کیا؟ اب یہاں بہت ہی حساس گفتگو ہے، لیکن حوالے موجود ہیں، مروج صاحب نے لکھا، ابن عسیر نے لکھا، کامل میں لکھا گیا، تاریخ کامل میں، اس کے علاوہ دوسری بہت ساری کتابوں میں، حتی طبری نے لکھا، مختلف جگہوں پر متعدد تواتر کے ساتھ یہ باتیں لکھی گئیں کہ یہ زیاد ہے کون. توجہ فرمائیے گا, یہ زیاد ہے کون, یہ آیا کہاں سے اور یہ تھا کون, اس کی شخصیت کیا تھی. عزیزان گرامی, جب زیاد پیدا ہوا, میری نہ عادت ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کی لیکن میں اشارے کنایوں میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں. جب زیاد پیدا ہوا ہے تو لڑائی ہو رہی تھی کہ یہ بیٹا کس کا ہے. سنائیے گا, جب زیاد پیدا ہوا ہے تو لڑائی ہو رہی تھی کہ یہ بیٹا کس کا ہے. وہ کہتے تھے اس کا بیٹا ہے, وہ کہتے تھے اس کا بیٹا ہے, کسی نے کہا عبید کا بیٹا ہے, کسی نے کہا کہ ابو سفیان کا بیٹا ہے. ابن عبید سے ابو سفیان تک کا سفر کیا ہے زیاد نے. اب اس سے زیادہ سنبھل کے نہیں کہہ سکتا, ابن عبید سے ابن ابی سفیان تک کا سفر کیا ہے زیاد نے, پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو پایا. فرمائیے گا, تاریخ نے لکھا ہے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو پایا, پھر کہنے والوں نے کہنا شروع کر دیا زیاد ابن ابی. جو فرمائیے گا, زیاد ابن ابی یعنی زیاد ابن اس کا باپ, کون سا باپ. جو فرمائیے گا, میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں ایک نتیجہ دینے کے لیے, کون سا باپ. کچھ سمجھ میں نہیں آیا, یہاں تک کہ حسین ابن علی نے زیاد کے بیٹے ابن مردانہ سے کہا ان الدعی یبن الدعی. توجہ فرمائیے گا, یہ نتیجہ دینا چاہتا تھا, ان الدعی یبن الدعی قد رکض بین اثنین بین سلۃ وزلۃ ہیہات من نزلۃ. توجہ فرمائیے گا, یہ نام مشروع. اب اس سے زیادہ اچھا اور مناسب لفظ میرے پاس نہیں تھا, یہ نامشروع جس کا باپ بھی نامشروع تھا. توجہ فرمائیے گا, میں یہاں پہ تھوڑا سا رکوں گا, یہ نامشروع جس کا باپ بھی نامشروع تھا, یہ مجھے اختیار دے رہا ہے کہ میں کیا کروں. توجہ فرمائیے گا, عزیزان گرامی, جب قرآن مجید کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو سنبھل کر بات کرتا ہے, اور اہل بیت بھی پروردگار عالم کے نمائندے ہیں, جب کسی سے بات کریں گے تو سنبھل کے بات کرتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ اپنے جذبات نکال دیے جو زبان پر جاری ہو گیا, نہیں, ان کا ہر فعل ان کا ہر قول ہدایت ہے. وہ تو فرمائیے گا, ان کا ہر قول ہر فعل یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب ہدایت ہے. اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو ہدایت, کسی کو بھگا رہے ہیں تو ہدایت. وہ جو فرمائے, کسی کو محفل میں بلایا تو ہدایت, کسی کو محفل سے اٹھایا تو ہدایت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم کی ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں. وہ جو فرمائیے گا, ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کون ہیں, ان کا خاندان کیسا ہے, ان کا نسب کیسا ہے, اور یہ پھر ہمارے مقابل پر آئے ہیں. توجہ فرمائیے گا, جنہیں خود اپنا نہ معلوم ہو وہ اہل بیت کے مقابل پر کیسے آ سکتا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل میں یہ باتیں نہ کرتا, میں یہ باتیں نہ کرتا, مگر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا قول نقل کرنا چاہ رہا تھا. آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, ورنہ شاید مجھے بھی خاموش ہونا پڑے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. قرآن بھی بہت ہی سنبھل کر بات کرتا ہے, قرآن کسی کی بھی کردار کشی نہیں کرتا, مگر یہ کہ وہ اس مرحلے پر آ جائے. توجہ فرمائیے گا, مگر یہ کہ وہ اس مرحلے پر آ جائے. مثال کے طور پہ پروردگار عالم نے بے عمل عالموں کو حمار سے تعبیر کیا ہے, حمار اب اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, یا پروردگار عالم نے بے عمل عالموں کو کہ جو کچھ نہیں جانتے اپنی عملی زندگی میں, ذہنی اعتبار سے بہت کچھ جانتے ہیں, پروردگار عالم نے انہیں قلب سے تعبیر کیا ہے. مثلہ کمثل القلب. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے وہ باتیں نہیں کر سکتا. پروردگار عالم نے سنبھل کر بات کی ہے, لیکن جب بات بہت ہی سامنے آ جائے تو پروردگار مثالیں دینے سے شرماتا نہیں ہے. پروردگار مثالیں دینے سے شرماتا نہیں ہے. ان اللہ لا یست وحی عن جذرب، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت، پروردگار عالم کو مثالیں دینے سے شرم نہیں آتی۔ توجہ فرمائیں، اگر وہ مثال دینے پر آ جائے تو مچھر کی بھی مثال دے دیتا ہے اور مکھی کی بھی مثال دے دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پروردگار کے سامنے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب بات بہت ہی اس مرحلے پر آ جائے تو پروردگار بالکل کھل کر بات کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کسی کو حمار کہا تو کسی کو کلب کہا، اہل بیت پروردگار عالم کے نمائندے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اہل بیت پروردگار عالم کے نمائندے ہیں۔ کچھ جگہوں پر اہل بیت نے سامنے والے کے باپ سے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ذریعے سے خطاب کیا۔ اہل بیت نے کچھ جگہوں پر باپ کے ذریعے سے نہیں ماں کے ذریعے سے خطاب کیا، مولا آپ تو اخلاق کا مجسمہ ہیں، آپ تو اخلاق کا مجسمہ ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسے الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں، یبنا مر جانا یہ کیا ہے، اے مر جانا کے بیٹے مولا کہ آپ اس کے باپ کو نہیں جانتے؟ کیا جانتا تو ہوں مگر کیسے بتاؤں کہ کون ہے؟ یہ ایک جگہ پر کہا، انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا، یبنا زرقا مروان کے لیے کہا ہے، مروان پہ انشاءاللہ بیان کروں گا آگے جا کر۔ یا جی جب نظر کا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیوں کر رہے ہیں، کیوں ماں کے ذریعے سے خطاب کر رہے ہیں؟ امام آواز دیں گے، یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے مقابل پر ہر برا نہیں آ سکتا، میرے مقابل پر صرف برا نہیں آئے گا بلکہ وہ آئے گا جو کلازتوں میں اتنا گھر چکا ہو کہ اس کا باہر آنا ناممکن ہو۔ فرمائیے گا کہ اس کا باہر آنا ناممکن ہو، میرے مقابل پر وہ آئے گا جو اتنا گر چکا ہو، اتنا گر چکا ہو کہ اپنا شجرہ بتاتے میں بھی شرماتا ہو۔ فرمائیے گا، میرے مقابل پر وہ آ سکتا ہے جو عام برا نہ ہو بلکہ برائی کی حدیں پار کر چکا ہو، کیونکہ حسین کے مقابل پر آ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حسین کے مقابل پر آ رہا ہے اور حسین طہارتوں کا مرکز ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، حسین طہارتوں کا مرکز ہیں، حسین شجرہ طیبہ کا مصداق ہیں۔ تو اگر کوئی حسین کے مقابل پر آئے گا تو وہ ہوگا جو خباستوں کا مرکز ہوگا اور شجرہ خبیثہ کا مصداق ہوگا۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ آواز دی، ولعن اللہ آلہ زیاد و آلہ مروان۔ توجہ فرمائیے گا، مروان ابن حکم یہ وہ انسان ہے جو تاریخ نے لکھا، بالکل کھلی ہوئی بات ہے، ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی توہین بھی نہیں ہے، تاریخ بیان کر رہے ہیں، تاریخ بیان کرنا توہین تھوڑی ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی، تاریخ تاریخ ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہیں جو تاریخ کو شیعہ سنی بناتے ہیں، اور تاریخ لذت لینے کے لیے بیان نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، تاریخ اس لیے بیان ہوتی ہے تاکہ ماضی سے حال میں سبق لیں اور مستقبل میں عبرت حاصل کریں۔ پہچانو تاریخ میں کون حسین کے مقابل پر آیا۔ توجہ فرمائیے گا، پہچانو تاریخ میں کون حسین کے مقابل پر آیا، پھر یہ پہچانو کہ حال میں کون حسینیت کے مقابل پر آ سکتا ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ مستقبل میں کون حسینیت کے مقابل پر آنے والا ہے۔ تو فرمائیے گا، ولعن اللہ آلہ زیاد و آل مروان۔ مروان ابن حکم یہ وہ شخص ہے کہ جسے پیغمبر نے جلا وطن کر دیا تھا۔ کیوں؟ اسرار فاش کرنے کی بنیاد پر پیغمبر نے، توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے اپنی زندگی میں اسے جلا وطن کر دیا تھا، مگر تیسری خلافت کے زمانے میں اسے دوبارہ مدینے بلایا گیا اور اسے ایک عہدے پر رکھا گیا، توجہ فرمائیے گا، اور اس کے بعد سے اس نے اپنی شرارتیں شروع کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے حاکم شام کے بعد سے 14 لوگوں نے حکومت کی ہے، جسے آپ کہتے ہیں بنو امیہ، لیکن ان میں سے صرف 3 افراد ایسے ہیں کہ جو بنو امیہ کی اصل ہیں، باقی 11 وہ ہیں جو بنو مروان ہیں، توجہ فرمائیے گا، 14 میں سے 3 ادھر ہیں، 11 افراد بنو مروان ہیں، اور بنو مروان قتل ائمہ میں شریک ہیں۔ اتنا برا خاندان تھا کہ اس خاندان نے امام کو نہیں بلکہ اماموں کو قتل کیا ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پیغمبر نے انہیں جلا وطن کر دیا تھا، یہ دوبارہ آیا، یہ وہی ہے کہ جو ولید کے برابر میں بیٹھا تھا اور جس نے ولید کو کہا تھا کہ ولید حسین آ گئے ہیں اور حسین کا سر تم سے جدا کر دے، اس پر امام نے فرمایا تھا جب نظر کا اتختلونی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ مجھے قتل کرے گا، توجہ فرمائے۔ اور اس کے بعد سے بنی ہاشم دربار میں آ گئے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، اگلے مرحلے پر جانا چاہتا ہوں۔ مروان کا بیٹا ہے عبد الملک ابن مروان، توجہ فرمائیے گا، عبد الملک ابن مروان جو بہت ہی مقدس تھا، ایک عجیب تاریخ ہے جو تاریخ نے بیان کیا ہے، بہت ہی مقدس تھا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، نمازیں پڑھتا رہتا تھا، کتنے سجود کرتا رہتا تھا، کتنے رکوع کرتا رہتا تھا، لیکن جب بے روح عبادت ہو، توجہ فرمائے، جب عبادت بے روح ہو تو کہاں تک لے کر جاتی ہے، سنیے، جب کسی نے آ کر اسے بتایا کہ تیرا باپ مر گیا، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن بند کیا اور کہا سلام علیک، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور اس قرآن کے درمیان جدائی ہی جدائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اتنی خون ریزی کی، توجہ فرمائیے گا، بس ایک نمونہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حجاج کے بارے میں سنا ہی ہے کہ ناشتہ اس وقت نہیں کرتا تھا جب تک اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون نہ بہا دیا جائے۔ حجاج کو اس نے معین کیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مسجد نبوی کو 4 مرتبہ نجس کیا، توجہ فرمائیں، 4 مرتبہ نجس کیا خواب میں جب اس نے دیکھا، پھر اس نے منجمین کو بلایا کہ بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، کسی نے خوش کرنے کے لیے کچھ کہہ دیا، کسی نے خوش کرنے کے لیے کچھ کہہ دیا، لیکن ایک منجم آیا، اس نے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہاری اولاد میں سے 4 خبیث آئیں گے، توجہ فرمائیے گا، تمہاری اولاد میں سے 4 خبیث آئیں گے کہ جو دین کا مذاق بنا دیں گے۔ اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، 11 بنو مروان نے حکومت کی ہے، 11 بنو مروان، یہ کم تعداد نہیں عزیزان گرامی۔ اور پھر بنو مروان کے بعد بنو عباس ہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس آ گئے، نہیں ایسا نہیں، بنو امیہ، بنو مروان اور پھر بنو عباس، یہ سلسلہ تھا، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اہل بیت کی توہین کرنے میں، اہل بیت کا تمسخر کرنے میں، اور انہوں نے اپنا کام کیا۔ بہرحال مگر یہ اپنا کام کر رہے تھے، وہ اپنا کام کر رہا تھا، آج نہ بنو مروان کو کوئی جانتا ہے، نہ بنو عباس کو کوئی جانتا ہے، توجہ فرمائیے گا، مگر جہاں دیکھیے حسین حسین ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عجیب مرحلہ آیا، اب یہاں پر میں ادھوری بات چھوڑ دوں گا، کل اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ ولعن اللہ بنی امیہ قاطبہ، عجیب جملہ ہے، اللہ کی لعنت ہو بنو امیہ پر، قاطبہ یعنی رہنے دیجیے، ایک صلوات بر محمد والے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اخوف الفتن عندی فتنت بنی امیہ، بدترین فتنہ جو تاریخ میں گزرا ہے وہ بنو امیہ کا فتنہ ہے۔ کیا مطلب؟ بدترین فتنہ بنو امیہ کا فتنہ ہے، کیونکہ بنو امیہ نے سب سے پہلے فتنے کی بنیاد رکھی۔ کیا بنیاد رکھی؟ سب سے پہلے جو فتنے کی بنیاد رکھی ہے اور قرآن کو اہل بیت سے جدا کیا ہے وہ بنو امیہ نے کیا ہے، کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے قلم اور دوات دے دو، اور اس کے بعد کہنے والے نے کہا نعوذ باللہ ان رجل لا یحجر، کہ نعوذ باللہ پیغمبر ہزیان بک رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نعرہ لگایا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ وہ پہلا نعرہ تھا جو پہلا فتنہ ثابت ہوا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوتے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی، کیونکہ راستہ بغیر رہبر انسان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو پھر مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ راستہ اور قانون بغیر رہبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، راستہ بغیر رہبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس صرف راستہ ہو اور رہبر نہ ہو تو صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تاریخ سے مثال دوں گا اور یہیں پر تمام کر رہا ہوں۔ اگر صرف راستہ ہو، رہبر نہ ہو، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اگر راستے کے ساتھ رہبر ہو تو انسان بہت تیزی سے اپنے منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے انصار کے ساتھ چلے اور دریائے نیل پر آئے، اپنا عصا مارا، راستہ بنا۔ اور جو فرمائیے گا، راستہ بنا، حضرت موسیٰ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے چاہنے والے آ رہے ہیں، ہواری آ رہے ہیں۔ ہواری کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ اور جو فرمائیے گا، ہواری کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے لہذا راستہ جلدی سے طے کر لیا۔ پیچھے راستے میں فرعون بھی آ رہا تھا۔ فرمائیے گا، فرعون کے پاس راستہ تو تھا مگر رہبر نہیں تھا۔ فرعون کے پاس راستہ تو تھا مگر رہبر نہیں تھا۔ راستہ حضرت موسیٰ بھی چل رہے تھے، راستہ ہواری بھی چل رہے تھے، راستہ فرعون بھی چل رہا تھا، مگر چونکہ ہواری رہبر کے ساتھ تھے لہذا جلدی سے راستہ پار کر لیا۔ راستے پر وہ بھی چل رہا تھا مگر چونکہ بغیر رہبر کے تھا، پھر پانی نے ایسا غرق کیا کہ ساری تاریخ کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، راستے کو رہبر کے بغیر نہ لینا۔ اگر راستے کو بغیر رہبر کے لوگے کہ تو پھر ایسا غرق ہوگے کہ پوری تاریخ میں کبھی سر نہیں اٹھا سکتے۔ جس طرح سے نہیں کر پا رہے، کتنی باتیں چھپائیں گے، کتنی باتیں بدلیں گے، کتنی حقیقتیں بدلی جائیں گی، مگر حقیقتیں روز روشن کی طرح عیاں پہ عیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ کتنے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ ابھی اہل بیت کے مذہب کا گرویدہ بنا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا سبب بنا، اس نے کہا یا حسین۔
کیا بات ہے،
ایک حسین بدل گیا، پہچان گیا کہ حقیقت کیا تھی، پہچان گیا کہ حقیقت کیا تھی۔ ایک حسین ابن علی، اور آج بھی حسین حر بنا رہے۔ مگر اس منزل پر آتے آتے بہت زحمتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اپنا سب دے دیا۔ یہ جملے میں ہر سال پڑھتا ہوں، آپ کے لیے کتنے مانوس ہو گئے ہوں گے، مگر جب دل ٹوٹ جائے ہم روز بروز آسور سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ حسین کربلا پہنچ گئے، اور یہاں یہ بات عرض کر دوں، گزشتہ برس بھی عرض کیا تھا، عزیزان گرامی فرش عزا کو کم نہ سمجھیے گا۔ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ فرش عزا یہاں بچھا ہے، لوگ باہر کھڑے ہیں، گویا توفیق نہیں ہے اندر آنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش عزا پر بیٹھنے کے لیے توفیق چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش پر حسین کی ماں بیٹھی۔ ایک ضعیفہ ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے جو ہر سال مجلس کراتی ہے. کتنی زحمتیں کی ہیں ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ عزاداری پہنچانے کے لیے. خبردار میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اپنا طریقہ نہ بھولنا جو بزرگوں نے قائم کیا تھا. اتنی آسانی سے سب بدل جائے گا. کس طریقے سے ہم تک پہنچایا, آج تو کتنا آسان ہے. ہمارے اساتید بتاتے ہیں شاہ کے زمانے میں زیر زمین جا کر نیچے جا کر عزاداری کرتے تھے. باہر کی بات نہیں کر رہا, گھر میں بھی عزاداری نہیں کر پاتے تھے شاہ کے زمانے میں. گھر کے نیچے جانا پڑتا تھا کچھ اشعار سنانے کے لیے. ایک ضعیفہ ہے, ظاہراً یہ واقعہ ایران کا واقعہ ہے. ایک ضعیفہ تھی, ہر سال مجلس کرتی تھی مگر اس کے گھر کوئی مجلس میں آتا نہیں تھا. مگر جو اہل معرفت ہو اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کوئی آئے یا نہ آئے. حسین کی ماں تو آ گئیں, وہ ہر سال فرش ادا بچھاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کوئی نہ کوئی آ کر اس کے گھر ذکر مصیبت پڑھے. ایک مرتبہ اس نے کسی ذاکر سے کہا کہ آپ میرے گھر ذکر مصیبت پڑھیں گے, اس نے منع کر دیا کہا میں نہیں پڑھ سکتا. اس خاتون نے کہا کہ تھوڑا سا وقت دے دیجئے, زیادہ وقت نہیں مانگتی, چھوٹا سا ذکر مصیبت, میرے آنسو نکل جائیں, میرے گھر میں مجلس ہو جائے. جب وہ بہت پریشان ہو گیا ذاکر تو اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسا وقت دے دیتا ہوں کہ یہ خود منع کر دے. ذاکر نے کہا کہ میرے پاس بس دوپہر کا وقت ہے, اگر کہو تو میں آ جاؤں. خاتون کہنے لگی بہت اچھا وقت ہے, آپ جب چاہیے آئیے, کیونکہ دوپہر میں عام تو اپنے استراحت کی جاتی ہے. ذاکر نے سوچا تھا کہ یہ استراحت کرے گی منع کر دے گی, مگر اس نے کہا نہیں, حسین کے لیے تو سب قربان ہو سکتا ہے, آپ تو بہت چھوٹی سی چیز آرام مانگ رہے ہیں قربان. اب ذاکر روزانہ دن کے 2 بجے اس کے گھر جاتے ہیں اور ذکر مصیبت پڑھتے ہیں. روزے عاشور آیا, ذاکر نے سوچا کہ آج نہیں جا سکتا, وہ چاہتے تھے کہ شام غریبہ میں پوری رات جاگیں, اس لیے سوچا کہ دوپہر میں تھوڑا سا سو جاؤں تاکہ شام غریبہ میں جاگ لوں. وہ نہیں گئے, نہیں گئے تو نہیں گئے, بتایا بھی نہیں کہ میں نہیں آؤں گا. سوئے, خواب میں دیکھا مادر حسین آئی ہیں اور کہنے لگی اگر اے ذاکر اگر آنا نہیں تھا تو بتا ہی دیتے. ضعیفہ باہر چکر کاٹ رہی تھی, ذاکر کو دور سے آتے دیکھا تو تم نے کہا اے ذاکر اگر نہیں آنا تھا تو بتا دیتے, بہت دیر سے حسین کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. حسن کے یتیم کا تذکرہ ہو جائے. ایک یتیم کے بارے میں آپ 7 محرم کو سنا کرتے ہیں مگر اس یتیم کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا. امام حسن کا ایک اور یتیم کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے, کون؟ عبداللہ ابن حسن. عبداللہ نام ہے, 11 سال کی عمر ہے, اپنی ماں کے ساتھ کربلا آیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے جب آخری وقت تھے اس وقت یہ شہید ہوا ہے. ابھی بیان کرتا ہوں کیسے شہید ہوا ہے. مقتل نے لکھا قد ضعف عن القتال, جب کوئی نہ رہا. کتنا آسان ہے ہمارے لیے پڑھ دینا جب کوئی نہ رہا. ایک دوپہر میں سارا گھر اجڑ گیا, سب قتل ہو گئے اور حسین نے جنگ کرنا شروع کی. مقتل نے لکھا کہ اب حسین سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. جب تک امام سے کھڑا ہوا جا رہا تھا امام بیٹھے نہیں, اور جب متی نے لکھا کہ سارا خون بہ رہا تھا، لگاتار خون بہ رہا تھا، خیمے سے عبداللہ دیکھ رہا تھا، عبداللہ نے دیکھا میرا چچا زمین پر گر گیا، خیمے سے نکلا، یہاں عبداللہ خیمے سے نکلے، وہاں زینب خیمے سے نکلی، اور عبداللہ کو پکڑ لیا، میرے بیٹے میدان میں نہ جانا، تیر چل رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تمہاری عمر کم ہے، دیکھ نہ سکو گے، عبداللہ نے ہاتھ چھڑایا، کہنے لگا لاؤ فارق و امی، اپنے چچا کو تنہا نہ چھوڑوں گا، امام کو تلوار مارنا چاہ رہا ہے، اجی تم نے کہا یبن الخبیثہ تقتلونی امی، اے نامشروع کے بیٹے تم میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس نے تلوار چلائی، عبداللہ نے ہاتھ آگے کیا، تلوار عبداللہ کی لگی، عبداللہ کا ہاتھ کٹا، عبداللہ زمین پہ گرے، امام نے بڑھ کے آغوش میں لے لیا، حرملا نے دور سے دیکھا یہ کون بچہ ہے، تیر سے نشانہ لیا، مقتل کے جملے پڑھو، فرماہ سہم، حرملا نے تیر مارا، فذبحہ، اور ایمان کے سامنے عبداللہ کا سر کاٹ لیا، امام کو کیا یاد آیا ہوگا، ہائے میرا نصیب، کبھی عباس کے بازو کٹتے دیکھے تو کبھی عبداللہ کا بازو کٹا دیکھا، آپ کو معلوم ہے چچا بھتیجے میں بڑی مماثلت تھی، عباس کے بازو بھی کٹے، عبداللہ کا بازو بھی کٹا،